بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نواقض الإسلام لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب التبي رحمة الله عليه، كاسبياري رسالة كشرح كدرس جاريه، اور ہم شرح کر رہے تھے فضلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ کی شرح سے. پچھلے نشست میں مقدمے کے تعلق سے چند اہم باتیں کی تھیں. آج کی نشست سے انشاءاللہ پہلے ناقض سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الاول الشرک فی عبادۃ اللہ تعالی. سب سے پہلا ناقض نواقض اسلام میں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں، اعظم انواع الردہ، ردت کے سب سے بڑے اور عظیم اقسام میں سے الشرک فی عبادت اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا ہے. بأن يعبد مع اللہ غیره، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے عبادت میں. كأن يذبح لغیر اللہ او ينذر لغیر اللہ او يسجد لغیر اللہ، جیسے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی مخلوق کے لیے یا کسی کے لیے بھی ذبح کرے، یعنی قربانی کرے، یا غیر اللہ کے لیے نذر کرے یا منت مانے، یا غیر اللہ کے لیے سجدہ کرے. او یستغیث بغیر اللہ فیما لا یقدر علیہ الا اللہ، یا غیر اللہ سے استغاثہ طلب کرے، فیما لا یقدر علیہ الا اللہ، ہر اس چیز میں جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے. یاد رکھیں، جب بات استغاثہ کی آتی ہے، مدد طلب کرنے کی آتی ہے، یا بات مدد استعانہ کی آتی ہے یا بات استعاذہ کی آتی ہے، تو تین چیزوں کو یاد رکھ لیں، استعاذہ ہے، استغاثہ ہے اور استعانہ ہے. ان تین چیزوں میں یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ دو قسم کے ہوتے ہیں جن امور میں مدد طلب کی جاتی ہے یا پناہ مانگی جاتی ہے یا استغاثہ لیا جاتا ہے. دو قسم کے امور ہیں. پہلے قسم کے وہ امور جن پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے، ان امور میں کس غیر اللہ سے استغاثہ یا استعانہ یا استعاذہ یہ شرک اکبر ہے، دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اور دوسرے قسم کے وہ امور جن پر مخلوق قادر ہے، کہ کوئی مسلمان بھائی آپ کی مدد طلب کرتا ہے، جن چیزوں پر عام طور پر انسان قادر ہے، تو اس کی مدد طلب کرنا شرک نہیں ہے. اور مدد کرنے والا بھی اگر اللہ کے لیے اس کے لیے کوئی مدد کر دیتا ہے، تو پھر اس کا یہ عمل قابل ثواب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. تیسرے شیخ صاحب نے فرمایا ہے، او یستغیث بغیر اللہ فیما لا یقدر علیہ الا اللہ. اور وہ لوگ بہت بڑی غلطی پر ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ سلفی جو ہیں، یہ اہل حدیث جو ہیں، وہ ہر قسم کی مدد اور استعانہ کو شرک سمجھتے ہیں. ہمارے علماء کے اقوال بالکل واضح ہیں اور ان کی کتابیں موجود ہیں، کہیں پر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ کسی عالم نے یا کسی بھی کبار طلاب علم میں سے کسی نے یہ کہا ہو کہ ہر قسم کے استعانہ یا استغاثہ غیر اللہ سے شرک اکبر ہے. بلکہ اس میں تفصیل بیان کرتے ہیں جن امور میں صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے، ان امور میں غیر اللہ سے مدد طلب کرنا شرک اکبر ہے، اور جن امور پر مخلوق قادر ہے ان میں مدد طلب کرنا شرک نہیں ہے. اور آگے انشاءاللہ تفصیل آئے گی. پھر شخص فرماتے ہیں، هذا اعظم انواع الردہ، یہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک ہے، یہ ردت کے سب سے بڑے اقسام میں سے ہیں. قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، نعوذ باللہ من الخذلان. اور دوسری آیت میں سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرانا کی مغفرت نہیں فرماتے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مغفرت کر دے، یہ مغفرت کر دیتا ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس نے اثم عظیم کا افتراء کیا ہے، جھوٹ باندھا ہے. اور دوسری آیت میں سورۃ النساء نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو بہت ہی دور گمراہی میں پڑ گیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شرک سب سے خطرناک قسم ہے ردت کی، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بھی عبادت کرنا کسی بھی عبادت کی قسم سے، یعنی غیر اللہ کی عبادت کرنا، چاہے یہ عبادت کوئی بھی ہو، چاہے دعا ہو، قربانی ہو، نذر ہو، استغاثہ ہو، استعانت ہو، پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، فیما لا یقدر علیہ الا اللہ سبحانہ و تعالی، پھر یہاں پہ قید لگائی، استغاثہ میں قید لگائی، استعانہ میں بھی قید لگائی، فیما لا یقدر علیہ الا اللہ. مثال کے طور پہ شفا کون دیتا ہے؟ ڈاکٹر شفا نہیں دیتا، ڈاکٹر سبب ہے علاج کا، شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. تو ڈاکٹر سے ہم شفا مانگنے نہیں جاتے، ڈاکٹر سے ہم سبب پہ عمل کرتے ہوئے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر ایک سبب ہے علاج کا. اور جو شفا طلب کرتے ہیں غیر اللہ سے، یہ شرک ہے. شفا کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے، شفا پر قادر صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو دونوں میں فرق ہے، آپ ڈاکٹر کی مدد حاصل کرتے ہیں علاج کے لیے، نہ کہ شفا کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں شفا کے لیے. تو دونوں میں فرق ہے، غیر اللہ سے مدد طلب کرنا جن امور پر اللہ تعالیٰ قادر ہے شرک ہے، اور ان امور میں اللہ تعالیٰ بھی قادر ہے اور مخلوق بھی قادر ہے، ان امور میں غیر اللہ سے مدد طلب کرنا شرک نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، یدعو الموتا، یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص مردہ لوگوں کو پکارے یا قبر والوں سے استغاثہ حاصل کرے، مردوں سے مدد طلب کرے. اور یہ شیخ صاحب اب تیسری مرتبہ فرما رہے ہیں، هذا هو اخطر انواع الردت واعظمها، سب سے خطرناک جو ردت ہے، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد دائرہ اسلام سے خارج کر دینے کا جو باعث ہے، سب سے بڑا جو قسم ہے ردت کی، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو اسلام کے داعی ہیں وہ اس قسم کی ردت میں پڑے ہوئے ہیں، مزارات قائم کرتے ہیں، قبروں کو طواف کرتے ہیں، ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، ان کے لیے نذریں کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، ان کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیتے ہیں، یہ ان کے نزدیک ہوتے ہیں، یعنی ان قبر والوں کے نزدیک ہوتے ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو بزرگ ہیں، جو قبر والے ہیں، یہ لوگ ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں گے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، یہ لوگ کیوں براہ راست اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کرتے؟ اگر بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتے اور براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارتے، عبادت اللہ تعالیٰ کے صرف کرتے، اور ان بھول بھلائیوں سے نکل جاتے، چھوڑ دیتے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی قرب حاصل کرتے، تو بے شک اللہ تعالیٰ قریب ہے، مجیب ہے، اللہ تعالیٰ قریب ہے اور دعا کی استجابت بھی کرتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، کیوں تم لوگ مخلوق کی طرف پلٹتے ہو اور ان کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو اور یہ کہتے ہو یہ جو مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ دور ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے دروازے بند کر دیے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا، نہیں سنتا اپنے بندوں کی؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا اس کے بندے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جل وعلا قریب مجیب، اللہ تعالیٰ قریب ہے، مجیب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرۃ 186 میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں، یقیناً قریب ہوں. اور یہاں پر علماء فرماتے ہیں، دیکھیں قرآن مجید کو اگر آپ سیاق و سباق دیکھیں اور جہاں پر سوال کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہاں پر جواب میں قل کا لفظ ہے، یسألونک عن المحیض قل هو اذى، یسألونک عن الخمر والمیسر قل. تو قل کا لفظ ہمیشہ جواب میں آیا ہے. یہ ایک آیت ہے قرآن مجید میں جہاں پر جواب میں قل نہیں ہے، سوال کیا جا رہا لیکن قل نہیں ہے. تو بعض مفسرین، بعض علماء فرماتے ہیں یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ اتنی نزدیک ہے اپنے بندوں کے کہ بیچ میں قل بھی نہیں ہے، یعنی اتنی دو حرف والا جو لفظ ہے وہ بھی نہیں ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے وسیلے کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے، تو یہاں پر دیکھیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کی بات آئی ہے تو بیچ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جو بھی مجھے پکارتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اس کی استجابت کرتا ہوں، بشرط یہ کہ اذا شرطیہ اذا دعانی، اگر وہ مجھے پکارتا ہے، کسی اور کو نہیں پکارتا، کسی اور کی طرف نہیں جاتا، کسی اور کو بیچ میں وسیلہ نہیں بناتا یا کسی اور کے لیے ایسا صرف نہیں کرتا. شرط یہ اذا دعان، مجھے پکار کے تو دیکھیں. اور دوسری آیت میں سورۃ غافرات نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکار میں تمہاری دعا قبول کروں گا، دعا کی استجابت کروں گا. تو یاد رکھیں یہاں پہ بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں لیکن ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استجب لکم اور لیکن ہماری دعائیں تو قبول نہیں ہوتی. تو یہ کیا ہے؟ یہ کوئی تعارض نہیں ہے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو تین چیزوں میں سے ایک ضرور مل جاتی ہے. نمبر ایک، اس کی دعا قبول ہو جائے، جو اس نے اپنے رب سے مانگا ہے وہ اسے مل جائے اور اس کا مقصد پورا ہو گیا. اور اگر اس کی دعا قبول نہ ہوئی تو پھر دوسری بات یہ ہے کوئی ایسا شر نازل ہونے والا تھا جس کا اس بندے کو علم نہیں تھا، کوئی مصیبت نازل ہونے والی تھی جس مصیبت کا علم اس بندے کو نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے، جو دعا اپنے رب سے مانگ رہا ہے کسی اور چیز کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اس شر کو ختم کر دیتا ہے اس دعا کی برکت سے اور اس دعا کے سبب. اور اگر یہ بھی نہیں ہوتا، مصیبت بھی مل گئی ہے، دعا بھی قبول نہیں ہوئی دنیا میں، تو پھر تیسری بات یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس بندے کے نام اعمال میں عمل صالح لکھ دے گا. جس دن ذر برابر عمل صالح کے لیے انسان ترس رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة، ذر برابر عمل صالح کامیابی کا باعث بن سکتا ہے، ذرے برابر عمل فاسد ہے ناکامی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس لیے کثرت سے دعا کیا کریں، یہ نہ دیکھیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں۔ اللہ کی قسم کوئی دعا ضائع نہیں ہوگی، کوئی دعا ضائع نہیں ہوگی۔ آپ بس اپنا معمول بنا لیں، ہر وقت اپنے رب کو پکارتے رہیں، اپنا دل اپنے رب سے جوڑ دیں، نہ دیکھیں لوگوں کی طرف، نہ دیکھیں کسی اور کی طرف۔ ہمارا رب ہے، ہمیں اس نے پیدا کیا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہی ہماری تدبیر کرتا ہے، وہی ہمارا مشکل کشا حاجت روا ہے، اس کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ ہم صرف اسے پکارتے ہیں، اس نے ہمیں حکم دیا ہے پکارنے کا، کسی اور کو ہم پکار ہی نہیں سکتے۔ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی مومن ہو اور غیر اللہ کو پکارے اور یہ اسے بتایا جائے کہ کیونکہ ہم اللہ سے، کیونکہ ہمارا رب ہم سے دور ہے اور ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارا رب ہماری سنتا نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من الخذلان، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، وہ سب کے قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں صرف علماء کے قریب ہوں، میں صرف بزرگوں کے قریب ہوں، میں صرف انبیاء کے قریب ہوں، میں صرف صحابہ کے قریب ہوں۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، سب اللہ کے بندے ہیں، نافرمان بھی اللہ کے بندے ہیں، فرمانبردار بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں، لیکن جب اپنے رب کو پکارتے ہیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے انعامات اور احسانات ہمیں ملتے ہیں، واللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے یاد رکھیں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ادعونی، دعا تم نے کرنی ہے، استجابت میں نے کرنی ہے، تیسری بات ہے ہی نہیں۔ ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں، واللہ دعا ضائع نہیں ہوتی، بشرط یہ کہ اخلاص نیت کے ساتھ ہو، صرف اپنے رب کے لیے ہو، اپنے دل کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دو۔ آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں انہ قریب مجیب، بار بار فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ قریب ہے، مجیب ہے، قریب ہے، مجیب ہے، سبحان اللہ۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کیوں تم جاتے ہو اور غیر اللہ کو پکارتے ہو، یہ کہتے ہو کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزمر آیت نمبر 3 میں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یعنی مشرکین بھی تو یہی کہا کرتے تھے، ابو جہل، ابو لہب، مشرکین مکہ کیا کہا کرتے، ان کا قصور کیا تھا، کیا کہا کرتے تھے؟ کیا رب کو نہیں جانتے تھے وہ؟ کیا ان کے نزدیک ان کا خالق، ان کا مالک، تدبیر کرنے والا کوئی بت تھا؟ لات، حبل، عزہ، کون تھا؟ یقیناً وہ جانتے تھے کہ ان کا خالق، ان کا مالک، تدبیر کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، ایک علمی بات ہے کہ وہ شرکین عرب جو ہیں وہ شرک کرتے تھے عبادت میں، ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے، یہ عجب بات ہے، یعنی وہ یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ان کا خالق اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہے، ان کا مشکل کش حاجت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہے۔ اس لیے وہ قربانیں تو کرتے تھے، پکارتے بھی تھے، سجدے بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے بتوں کا، کعبے کے ساتھ، لیکن یقیناً وہ یہ جانتے تھے کہ یہ ہمارے خالق نہیں ہیں، یہ ہمارے مالک نہیں، یہ ہمارے تدبیر کرنے والے نہیں ہیں، یہ ہمارے مشکل کش حاجت روا نہیں، یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، یقیناً جانتے تھے۔ عجب بات ہے آج کے بعض مسلمانوں پر، کیونکہ کسی کے لیے علی مشکل کش ہے، کسی کے لیے غوث حاجت روا ہے، یعنی بدترین شرک کی صورت آج امت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے۔ آگے شخص فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مشرکین عرب تو یہی کہا کرتے تھے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے، یعنی ہم عبادت تو کرتے ہیں ان بتوں کی، لیکن راز کیا ہے، ہم کیوں عبادت کرتے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ عبادت صرف کرنا ان بتوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنے کے لیے شرع جائز ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے جہالت تھی، تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور یہ پیغام دیا، جیسے کہ ہر رسول کو پیغام دیا، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی بھی عبادت مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھول کھول کے یہ باتیں بتائی ہیں کہ یہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، یہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، دعا عبادت ہے، پکار عبادت ہے، مدد طلب کرنا عبادت ہے، قربان عبادت ہے، نظر و نیاز عبادت ہے، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں، ان کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ان بتوں کو مت پکارو، ان بتوں کے لیے قربانی مت دو، ان بتوں کا طواف مت کرو، ان بتوں کو سجدہ مت کرو، ان سے مت مانگو، کیونکہ یہ سارے عبادات ہیں، ان کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اگر کوئی بھی ان بتوں کے لیے کوئی بھی عبادت صرف کرتا ہے, اگرچہ یہ بھی نیت رکھتا ہے, یہ بھی اس کا مقصد ہے کہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں گے, یہ شرک اکبر ہے. عجب بات یہ ہے کہ ابو جہل ابو لہب نے اس بات کو نہیں سمجھا. جواب میں کیا فرمایا, جواب میں کیا کہا ان لوگوں نے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. کیا محمد ہمیں یہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارے معبودات کو چھوڑ دیں اور ایک اللہ کی عبادت کریں؟ یہ بات بڑی عجیب ہے, یہ بات ہم نہیں سمجھ سکتے. یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے بزرگ ہیں. یہ بھی یاد رکھیں, جیسے آگے بھی بیان ہوگا انشاءاللہ, کہ یہ جو بت تھے مشرکین عرب کے زمانے میں, یا جب سے شرک کی ابتدا ہوئی نوح علیہ السلام کے زمانے میں, یہ کیا تھے, ان کی حقیقت کیا تھی, کیا شروع سے یہ بت آسمان سے نازل ہوئے یا زمین سے نکلے, بت آئے کہاں سے, یہ لوگوں نے اپنے ہاتھ سے تراشے ہیں, تو حقیقت کیا تھی ان بتوں کی؟ اب کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ پاگل ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے بت تراش کے پھر سجدہ کریں یا طواف کریں؟ حقیقت یہ ہے, اور اس حقیقت اور اس راز کو ہمیں بتایا ہے حبر هذه الأمة, اس امت کے بڑے عالم سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, جیسے کہ صحیح بخاری میں آیا ہے, اور صحیح بخاری میں دونوں ہیں. کتاب التفسیر میں سورۃ نوح آیت نمبر 23 کی تفسیر کو دیکھیں, اور سورۃ النجم آیت نمبر 19 کی تفسیر کو دیکھیں. سورۃ نوح میں آیت نمبر 23 میں ان پانچ بتوں کا نام ہے, ود سواع یغوث یعوق نصر, جن کی وجہ سے شرک کی ابتدا ہوئی پوری دنیا میں, کائنات میں شرک نہیں تھا. دوسری نافرمانیاں تھیں, قتل بھی تھا, زناکاری بھی تھی, بدکاریاں بھی تھی, نافرمانیاں بھی تھی, ظلم بھی تھا, لیکن شرک نہیں تھا. شرک کی ابتدا نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوئی, اور یہ پانچ بت جو ہیں سید عبداللہ بن عباس عنہما فرماتے ہیں صحیح بخاری میں کتاب التفسیر سورۃ نوح آیت نمبر 23 کی تفسیر میں, یہ پانچ لوگ جو ہیں نیک اور صالح بزرگ تھے. یہ پانچ بت جو ہیں ان کی حقیقت نیک اور صالح بزرگ تھے, اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے, اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار تھے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے, متقی پرہیزگار تھے, یہ ان کی حقیقت تھی. جب یہ لوگ مر گئے, شیطان نے وسوسہ کیا کہ ان کی قبروں پر پتھر نصب کر دو تاکہ یہ ان کی تمہارے دلوں میں رہیں اور تم ان کو یاد کرتے رہو, قبروں میں پتھر نصب کرو. اور پھر ان پتھروں کو عبادت گاہوں میں لے جایا گیا, اور پھر جب علم جاتا رہا ان کی عبادت کی گئی. دیکھیں علم کا نور, دیکھیں جب تک علم کا نور موجود تھا تو شرک کا وجود نہیں تھا, اور جب علم میں کمی ہوئی اور علم جاتا رہا, یہ نور بجھ گیا, تو پھر شرک وجود میں آیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پہلے رسول نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا, اور دعوت التوحید کی ابتدا ہوئی. سب سے پہلے رسول آدم علیہ السلام نہیں ہیں, سب سے پہلے رسول ہیں نوح علیہ الصلاۃ والسلام, جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے شفاعت کی حدیث میں, انت اول الرسل, نوح علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے رسول ہیں. الغرض تو یہی بات. اور پھر سورۃ النجم آیت نمبر 19 میں اللات والعزى, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرائیتم اللات والعزى ومناۃ الثالثۃ الاخرى, کیا تم نے غور فکر نہیں کیا لات عزى پر؟ اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں فرماتے غور فکر کرو؟ یہ کتنے ختم کیا ہم نے قرآن مجید کے, بعض لوگ گن بھی نہیں سکتے ماشاءاللہ. بعض لوگ مہینے میں دو تین ختم کر لیتے ہیں, بعض لوگ ماہانہ ختم کرتے ہیں, بعض لوگ سال میں دو ختم کرتے ہیں. بس ختم تو ہم نے کرنے ہیں. کبھی ہم نے اس آیت پہ غور کیا؟ ایک مرتبہ غور کیا ہے. افرائیتم اللات والعزى, کیا تم لوگوں نے غور کیا لات عزى پر؟ کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے, کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ ذرا غور کرو اس پہ؟ کس چیز پہ غور کرنا, بت تو ہیں یہ نہیں, غور کر کے دیکھو ان کی حقیقت کیا تھی, لات کیا تھا. صدر عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں کتاب التفسیر آیت نمبر سورۃ النجم آیت نمبر 19 اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں, لات ایک بزرگ تھا جو حاجوں کو ستو پلایا کرتا تھا, حاجوں خدمت کیا کرتا تھا, نیک صالح بزرگ تھا, مر گیا. اب مرنے کے بعد اس کے نام کا ایک بت بنا لیا اور اس کی عبادت ہوئی. تو حقیقتاً جو غلطی مشرکین عرب سے ہوئی, آج امت میں کیا یہ غلطی موجود ہے کہ نہیں؟ کل وہ کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر, یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ لات، یہ عزہ، یہ حبل، یہ منات، یہ جتنے بھی بت ہیں ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ صرف ایک وسیلہ ہیں، ایک ذریعہ ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں. یہ پہنچانے والے ہیں، ہمارے عرضی پہنچانے والے ہیں، ہمیں اپنے رب کے نزدیک کرنے والے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہیں. عجب بات ہے، آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. یہ بزرگ، یہ قبر والا، یہ مزار والا، یہ کیا کرتا ہے؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نیک ہے اور صالح اور بزرگ ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ کا پیار ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے گا، یہ ہمارے عرضی پہنچائے گا. اللہ کے لیے مجھے ذرا سمجھائے، اللہ کے لیے کیا فرق ہے دونوں میں، کیا فرق ہے دونوں میں؟ الغرض یسا فرماتے ہیں، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، سورۃ زمر آیت نمبر 3. پھر فرماتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا اور اللہ تعالیٰ کا علم ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ. اس طریقے سے شیطان نے، شیاطین الجن والانس، یاد رکھے واللہ شیاطین الانس شیاطین الجن سے زیادہ خطرناک ہے، اور جو بھی میرے بات اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، واللہ جو بھی آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ یہ اولیاء ہیں، تمہیں رب کے نزدیک کر دیں گے، ان کو پکارو اور مزارات پہ جاؤ یا قبر والوں کو، واللہ یہ شیاطین الانس ہیں اور شیاطین الجن سے زیادہ خطرناک ہیں. جو لوگوں کو شرک کا سبق دیتے ہیں، ان کی پگڑی کی طرف مت دیکھیں، ان کی داڑھی کی طرف مت دیکھیں، ان کے ظاہر کی طرف مت دیکھیں کہ کتنے نیک اور صالح لوگ ہیں، واللہ یہ شیاطین الانس ہیں جو اس زمین پر چلتے پھرتے ہیں، جو شیاطین الجن سے زیادہ خطرناک ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، یہ جو ہیں شیاطین الجن والانس، ان لوگوں نے خوبصورت بنا کے دکھایا ہے لوگوں کو شرک کو، اور اسلام کے دعوے دار بھی ہیں، کلمہ شہادت بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اپنے اعمال کو شرک اکبر سے آلود کر دیتے ہیں اور دین اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، جو ان کو دیکھتے ہیں وہ ان کو مسلمان سمجھ لیتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اس چیز کو اچھی طرح جان لیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یا کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے خطرناک گناہ ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کے خطر اور شر کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے لوگ اس میں ملوث ہو چکے ہیں، اس گڑے میں گر چکے ہیں، اس خطرے اور شر میں موجود ہیں جو اسلام کے دعوے دار ہیں. پھر شیخ صاحب بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، وہ اس کو شرک نہیں کہتے، شرک کے نام سے نہیں بیان کرتے جو وہ کرتے ہیں، اسے یا تو وسیلہ کہتے ہیں یا شفاعت کہتے ہیں یا کوئی اور نام بنا لیتے ہیں شرک کے علاوہ. یاد رکھیں یہ قاعدہ، پھر شیخ صاحب بیان کرتے ہیں، الاسماء لا تغیر الحقائق، کہ نام سے حقیقتیں بدلا نہیں کرتی، نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی. شرک تو شرک ہی ہے، اور سب سے زیادہ خطرناک قسم ہے ردت کی اور کفر کی، اور سب سے زیادہ اس کا وقوع ہے، یعنی جتنی بھی قسمیں ہیں ردت کی، سب سے زیادہ پائے جانے والا جو ردت کی قسم ہے وہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک کرنا عبادت میں، یہ شرک فی العبادہ ہے. یعنی سب سے خطرناک بھی یہی ہے، سب سے بڑا گناہ بھی یہی ہے، سب سے بڑی ردت بھی یہی ہے، اور سب سے زیادہ لوگ اس میں ملوث ہیں. عجب بات دیکھیں آپ، شیخ صاحب فرماتے ہیں، مع انہ ظاہر فی کتاب اللہ، اگرچہ یہ ظاہر واضح اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، وہ فی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ کے رسول وسلم کی سنت میں، صحیح احادیث میں، اور آپ وسلم کے فرمان میں، یہ بات بالکل واضح ہے، اور شرک سے آگاہی بالکل واضح ہے، شرک منع کرنا بالکل واضح ہے، شرک کا خطرہ بالکل واضح ہے، ظاہر ہے. اور اسے آگاہی بھی، اور جو بھی سزا مطلب اس پر مرتب کی گئی وہ بھی واضح اور ظاہر ہے. قرآن مجید کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس میں شرک سے آگاہی کا سبق نہ ہو. اور اس کے باوجود بھی قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں اور شرک کا اجتناب بھی نہیں کرتے. بڑی عجیب بات ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وربما یأتی واحد ویقول, اور یہ بھی ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہ کوئی شخص آ کے یہ کہے یہ لوگ تو جاہل ہیں, یہ ان کا عذر ہے, ان کی جہالت کا معذور ہیں یہ لوگ. ہم ان سے یہ کہتے ہیں جہالت کب تک رہے گی, قرآن ان پر پڑھا جاتا ہے, قرآن مجید کے یہ لوگ حافظ ہیں, پڑھتے بھی ہیں, ان پر حجت قائم ہو چکی ہے قرآن مجید کے پہنچنے سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ, سورۃ الانعام آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے, اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے یہ قرآن مجید, تاکہ میں تمہیں آگاہ کروں اور جس تک یہ پیغام پہنچ جائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں جس کو قرآن مجید پہنچ چکا ہے اس پر حجت قائم ہو چکی ہے, اس کا کوئی عذر باقی نہیں رہا. اب ایک اور مسئلہ ہے یہاں پہ, مسئلہ عذر بالجہل, تکفیر کے لیے, کیونکہ بات ردت کی ہو رہی ہے اور تکفیر کی ہو رہی ہے, دار اسلام سے خارج کر دینے والے عمل کی بات, جو سب سے زیادہ خطرناک عمل ہے اور شرک ہے جو امت میں پھیلا ہوا ہے, الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. مسئلہ العذر بالجہل, کیا جاہل جو ہے ہم اسے فوراً کافر کہیں گے؟ آج کل جو ہمارے معاشرے میں جو لوگ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں کیا وہ کافر ہیں, یا ہم کہیں گے جب تک حجت قائم نہیں ہوگی ہم اس کو فتوی نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ لوگ جاہل ہیں, اور جاہل کے لیے جو ہے عذر ہے کہ اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ حجت اس پر قرآن مجید سے ہی قائم ہو چکی ہے, اب حجت قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور جو بھی شرک کا ارتکاب کرتا ہے آج کے زمانے میں, یعنی جو شہروں میں رہتا ہے آج کے زمانے میں, ہاں اگر کوئی شخص دور دراز کسی جنگل میں رہتا ہے یا کوئی شخص نو مسلم ہے, اسے پتہ نہیں ہے کہ شرک کیا ہے توحید کیا ہے, اس کا عذر تو ہے. لیکن جو شخص شہروں میں رہتے ہیں جیسے کہ آج کل عام امت کا حال ہے, ایسے لوگوں کے لیے کوئی بھی عذر نہیں ہے, یہ لوگ جاہل نہیں ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے حق کو دیکھ کر اسے ٹھکرایا ہے اور حق کی متلاشی بھی نہیں ہے. تو پہلا قول یہ ہے علماء کا کہ حجت قائم کرنا لازم نہیں, ان پر حجت قائم ہو چکی ہے قرآن مجید پہنچنے سے, قرآن مجید پڑھ لیا سن لیا کافی ہے, اب ان پر حجت قائم ہو گئی ہے. یہ قول شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ صاحب فوزان کا, جیسے کہ اس رسالے میں انہوں نے بیان کیا ہے اور دوسری جگہ پر انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ حجت قائم کرنا لازمی ہے, اور حجت قائم کرنا جو ہے حجت قائم کرنے کے بغیر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا, اور جو جہالت ہے وہ عذر ہے. اور یہ قول جو ہے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, اور شیخ ربیع المدخلی کا ہے, شیخ عبید الجابری کا ہے, اور دیگر علماء کا ہے. تو اس میں شیخ البانی کا بھی یہی قول ہے رحمۃ اللہ علیہم وعلی من توفی منہم وحفظ اللہ منہم وعافاهم منہم من ہم احیاء حفظہم اللہ سبحانہ و تعالی. تو یہ اختلاف موجود ہے, اور اس کی ایک لمبی بحث ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کی میں تفصیل سے کبھی بات کروں گا, لیکن طالب علم کو یہ جاننا چاہیے اس میں علماء کا اختلاف ہے. جو قول راجح میں سمجھتا ہوں اس مسئلے میں وہ یہ ہے کہ حجت قائم کرنا لازمی ہے, قرآن مجید کا پہنچنا کافی نہیں ہے. جیسے کہ شیخ عبید سے میں نے خود پوچھا, انہوں نے کہا شیخ صاحب آپ کیا کہتے اس مسئلے میں؟ شیخ صاحب نے فرمایا کہ حجت قائم کرنا لازمی ہے. میں نے کہا شیخ صاحب میں ان کی بات نہیں کر رہا جو دور دراز جنگلوں میں رہتے ہیں, میں ان کی بات کروں جو شہروں میں رہتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں بیٹا اگر مدینہ کے شہر میں بھی رہتے ہوں اس جگہ پر تب بھی ان پر حجت قائم کرنا لازمی, کیونکہ تکفیر کا مسئلہ جو ہے بڑا سنگین مسئلہ ہے. اور پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے علماء سوء ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, غلط بیانیں کر رہے ہیں, اور لوگوں میں جہالت بھی عام ہے, تو اس لیے حجت قائم کرنا لازمی ہے. الغرض تو میں سمجھتا ہوں آج کے اس زمانے میں جب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حق کو سمجھنا چاہتے ہیں, آپ کے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہوں گے جو حق کو سمجھنا چاہتے ہیں, لیکن بہت سے رکاوٹیں ہیں, لوگ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں, بڑی پگڑی والے جھوٹ بولتے ہیں, اور لوگ بیچارے اپنی آنکھیں کھولتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ. یعنی ایک مجھے خود پتہ ہے کہ کس طریقے سے میں اس بریویت سے نکلا ہوں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 6 سال میرے اپنے والد کے ساتھ 6 سال سرد جنگ رہی ہے, سرد جنگ. میں سمجھاتا رہا, صبر کرتا رہا, لیکن بچپن سے جب کسی شخص یعنی زندگی کے 40-50 سال گزار دیتا ہے شرک پر اور اولیاء کی میں غلو کرنے پر, پھر اچانک کوئی شخص آتا ہے اس کا بیٹا ہی صحیح اور اسے کہتا نہیں یہ غلط بات ہے شرک ہے, تو پھر جتنی بھی آپ دلائل دیتے ہیں اور جب علماء سو ان کے کان بھرتے رہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ معاملے اتنے آسان نہیں ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ قول جو ہے حجت قائم کرنے کا یہ قول راجح ہے, اور انشاءاللہ اس پہ میں کبھی ایک مجھے مکمل درس دینا پڑے گا, دونوں علماء کے اقوال پیش کریں گے, کیونکہ اس میں کافی فتنہ ہے اور بعض لوگوں نے شیخ ربیع پر بھی کلام کیا ہے اس وجہ سے کہ اور ارجاء کی تہمت لگائی ہے کہ وہ تکفیر کے قائل نہیں ہے یا اس طرح سے شیخ ابن باز مخالفت کرتے ہیں, شیخ صاحب حسین مخالفت کرتے ہیں, اگرچہ قول ان کا اکیلا نہیں ہے, میں عرض کر چکا ہوں شیخ عثیمین فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, بلکہ یہ قول جو ہے شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے کہ حجت قائم کرنا لازمی ہے, اور انشاءاللہ میں کبھی اس پہ تفصیل سے بات کروں گا, وقت بہت کم ہے. میں اس پورے جو پہلا جو ناقد اسلام اس کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں, وقت کم بچ گیا ہے, اس پر انشاءاللہ کب میں تفصیل سے بات کروں گا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی رد ناقد اسلام کا پہلا ناقد بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عباد میں شرک کرنا, پھر دلیل بیان کرتے ہیں, قال اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان شرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, سورۃ النساء کی آیت جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں, یہ آیت بیان کرتے ہیں, اور دوسری آیت سورۃ المائدہ کی آیت بیان کرتے ہیں, وقال تعالیٰ انہم من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. تو شیخ صاحب حفظہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت سورۃ النساء کی آیت کے تعلق سے, ان اللہ لا یغفر ان شرک بہ, یہ دلالت کرتا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے, اللہ تعالیٰ اس شخص سے مغفرت نہیں کرتا جب تک کہ وہ اس سے توبہ نہیں کر لیتا, اور ویغفر ما دون ذلک, اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے شرک کے علاوہ, جیسا کہ زنا ہے, شراب خوری ہے, یا چوری ہے, یا سود خوری ہے, یہ سارے کے سارے جو گناہ ہیں یہ شرک سے کم درجے کے ہیں, شرک کے علاوہ ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت ہیں, اللہ تعالیٰ کی چاہت کے ماتحت ہیں, اور ان کو اصحاب القبائر کہا جاتا ہے, یہ سارے فساق ہیں, لیکن شرک کا ارتکاب انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے قبائر کا ارتکاب کیا ہے, اور ایمان میں نقص اور کمی کا باعث بنے ہیں, یعنی یہ جو کبیرہ گناہ ہیں یہ ایمان کو کم کر دیتی ہیں, ایمان میں نقص کا باعث بن جاتی ہیں, اور ان پر جو حکم لگایا جاتا ہے شیخ صاحب فرماتے فسق کا حکم لگایا جاتا ہے, اگر یہ لوگ مر جاتے اور توبہ نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت ہیں, اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ان کی مغفرت کر دے, ان کو معاف کر دے ان کی توحید کی وجہ سے, اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو عذاب دے ان کے گناہوں کی وجہ سے, پھر ان کا جو مآل ہے, جو ان کا اینڈ ہے جہنم کے عذاب کے بعد, گناہوں کے پاکیزگی کے بعد جب وہ موحد ہوں تو وہ بعد میں جنت میں داخل ہوں گے, کیونکہ موحد تھے اور مومن تھے, ان کی توحید کی وجہ سے وہ جب گناہوں سے پاک ہو جائیں گے تو بعد میں وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اور یہ اصحاب القبائر شرک کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے, جو اصحاب القبائر ہے ان کا یہ انجام ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَغْفِرُوا مَا دُونَ ذَلِكَ, یہ دلالت کرتا ہے کہ سارے کے سارے گناہ شرک کے علاوہ, اور شرک سب سے عظیم اور سب سے خطرناک گناہ ہے, یہ دلالت کرتا ہے کہ شرک بہت خطرناک ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے, اور آخرت میں یہ اس کا انجام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے. یعنی سورۃ المائدہ کی آیت کے تعلق سے شیخ صاحب فرما رہے ہیں انہم من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, یعنی یہ آخرت میں اس کی سزا ہے, جنت اس پر حرام کر دی گئی ہے, یعنی کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, سوال نہیں پیدا ہوتا. تو پھر شیخ صاحب فرماتے کہاں جائے گا جب جنت میں وہ جا نہیں سکتا, کیا وہ عدم تو نہیں ہو جائے گا نا, تو سوائے جہنم کے اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے, نعوذ باللہ. پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان وما للظالمین من انصار, شیخ صاحب فرماتے ہیں یعنی مشرکوں کا تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, کیونکہ شرک ظلم ہے, سب سے بڑا ظلم ہے, اور ان کا کوئی دوست مددگار واقع نہیں رہے گا, کوئی بھی ان کو جہنم سے خارج نہیں کر سکے گا, کوئی بھی ان کی شفاعت نہیں کر سکے گا, جیسے کہ کبیرہ گناہ والوں کی شفاعت کی جائے گی اور ان کو جہنم کی آگ سے خارج کر دیا جائے گا شفاعت کی وجہ سے، لیکن ان لوگوں کے لیے کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، نہ اور کوئی کام آئے گی، کیونکہ یہ شرک کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما للظالمین یعنی المشرکین من حمیم ولا شفیع یطاع، مشرک کی کوئی بھی شفاعت قبول نہیں ہوگی، والعیاذ باللہ. اور اس مأواہ النار یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا مقر اور مأوا جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہوگا، اس کا ہمیشہ پھر اس میں رہے گا. یہ سب سے بڑے گناہ کا ارتکاب اس نے کیا ہے اور یہی اس کا انجام ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کیا اب یہ جائز ہے کسی کے لیے کہ ان مسائل کو چھوڑ دے اور اس سے لوگوں کو آگاہ نہ کرے، اور یہ کہا جائے کہ چھوڑ دو لوگوں کو، ان قبر پرستوں کو بھی چھوڑ دو، ان لوگوں کو چھوڑ دو، اور جس جو بھی کسی ردت کا ارتکاب کر رہا ہے ان کو چھوڑ دو، بس اسلام کا دعوے دار ہے تو مسلمان ہی ہے، تم لوگ صرف ملاحدہ کے خلاف باتیں کرو، ان سے لوگوں کو آگاہ کرو جو لوگ دہریہ ہیں، جو لوگ بے دین ہیں، جو ملحد لوگ ہیں، جو رب کے وجود کو نہیں مانتے، وہ آج ہمارا ٹارگٹ ہے، ان کے خلاف باتیں کرتے رہو، یہ تو بیچارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان، ان کے خلاف کیوں باتیں کرتے ہو؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں ہؤلاء اشد من الملاحدہ واخطر من الملاحدہ، یہ لوگ ان ملاحدہ سے، ان بے دین لوگوں سے جو رب کی وجود کے منکر کافر ہیں، ان سے بھی زیادہ خطرناک ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. پھر شیخ الاسلام حمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ومنہ یعنی اس شرک سے جب دلائل پیش کر دی ہیں، پہلے ناقد کی چند مثالیں پیش کرتے ہیں، ومنہ الذبح لغیر اللہ کما یذبح للجن او للقبر، ایک مثال پیش کی ہے شیخ صاحب نے، الذبح لغیر اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا یا غیر اللہ کے لیے قربانی کرنا، جیسے کہ کوئی شخص جن کے لیے قربانی کرتا ہے، بکرا ذبح ہے، کوئی جانور ذبح کرتا ہے، یا قبر والا کے لیے کوئی قربانی کرتا ہے. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں شیخ صاحب نے اس مثال کو بیان کیا کیونکہ یہی واقع ہے اور بہت سارے لوگ اس میں متساہل ہیں اس مسئلے میں، یعنی غیر اللہ کے لیے قربانی کرنے میں بہت سارے لوگ متساہل ہیں اور اس مسئلے کو بڑا آسان سمجھتے ہیں اور غیر اللہ کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، جنوں کے لیے قربانیاں کرتے ہیں تاکہ ان کے شر سے محفوظ ہو جائیں، ذبح کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں علاج کے لیے یا شفا کے لیے، اور بہت سارے لوگ اس میں متساہل ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ ہماری امت میں پایا جاتا ہے، اگرچہ یہ شرک اکبر ہے اور دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. یاد رکھیں شیخ صاحب نے بہت، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. شیطان اسے کہتا ہے، یعنی شیطان وسوسہ کرتا ہے اس شخص کو کہ تم کوئی مینڈھا ذبح کرو، کوئی مرغی ذبح کرو، یہ بڑا آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، یہ شیطان کے وسوسے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس مسئلے میں شرک کی طرف نہیں دیکھا جاتا، یعنی شیطان کسی کے ذہن میں بات آنے نہیں دیتا کہ یہ شرک ہے. جو ایک مکھی بھی ذبح کرتا ہے وہ بھی جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ قربانی کی چیز کی جا رہی ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ عقیدہ کیا ہے، دل کی نیت کی طرف دیکھا جاتا ہے اور شرک کی طرف دیکھا جاتا ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی عام بات ہے اور اسے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک بکرتی ذبح کیا ہے، ایک قربانی ہی تو کی ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ کیوں لوگوں کو پریشان کرتی ہے، کیوں کہ تو یہ شرک ہر بار بار، تو یہ بڑا عام سا مسئلہ ہے، اس میں شرک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یعنی شیطان یہ وسوسہ کرتے لوگوں کے دلوں میں. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں جس کو ذبح کیا جائے اس کی قیمت پر نہیں دیکھا جاتا کہ اس کو کتنا قیمتی ہے، نہیں، جو ایک مکھی بھی ذبح کرتے غیر اللہ کے لیے وہ بھی جہنم رسید ہوتا ہے. اور لوگ اس میں بہت سارے متساہل ہیں اور اسے بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے، وہ صرف اپنی حاجت کو دور کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی صرف حاجت پانا چاہتا ہے اور اپنی مصیبت کو دور کرنا چاہتا ہے، یا جو اس کی چیز کھو چکا ہے وہ اسے پانا چاہتا ہے، جو مال اس کا کھو چکا ہے وہ اسے پانا چاہتا ہے، یا ان کے علاوہ جو بھی امور ہیں، تو وہ جنوں کو راضی کرنے کے لیے یعنی کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے، جادوگر اسے کہتا ہے تم فلان رنگ کی کوئی کالا بکرا، کالا مرغا لے کے آؤ، پھر وہ ذبح کر دیتے. یاد رکھیں یہ جو کام ہوتے ہیں, کسی گمشدہ چیز کی تلاش کے لیے کسی کے پاس جانا, یا کوئی شخص اسے اگر یہ خبر دیتا ہے اور اس کی تصدیق کر دیتا ہے تو یاد رکھے یہ شخص کافر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص کسی جادوگر یا کاہن کے پاس جاتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے, فقط کفر بما انزل علی محمد, جو تصدیق نہیں کرتا اس کی 40 دن کی نماز نہیں. اتنی خطرناک مسئلہ ہے, اور اکثر لوگ نعوذ باللہ اس مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں. دنیا بھی گئی, آخرت بھی گئی, مرغی کھو گئی ہے. اب مرغی اگر 200 یا 300 روپے ایک مرغی ہے, وہ اسے پھر پانے کے لیے جادوگر کے پاس جا کے 300 یا 500 اسے فیس دیتا ہے, اور مرغی کو واپس لانے کے لیے مرغی بھی گئی اور شرک اور کفر کا نعوذ باللہ ارتکاب بھی کیا, تو نہ دنیا رہی اور نہ ہی آخرت رہی نعوذ باللہ. تو اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے, کوئی چیز کھو گئی تو اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی, آپ کے لیے آزمائش تھی, آپ شرع رستہ اختیار کریں. چوری ہوئی تو آپ پولیس اسٹیشن جائیں, اس کی رپورٹ کریں, درج کریں, اس کے جو شرعی طریقے تلاش کا اس کو تلاش کریں. لیکن جادوگر کے پاس جانا یا عراف کے پاس جانا یا کاہن کے پاس جانا اس کی خبر لینے کے لیے یہ شرائع جائز نہیں ہے. اگر تصدیق کوئی شخص کر دیتا ہے اس کاہن کی بات کی تو یہ کفر ہے, اگر تصدیق نہیں کرتا ہے تو یہ 40 دن کی اس کی نماز نہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, تو نعوذ باللہ سے شخص وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا, اور حقیقتاً یہ دیکھا جائے کہ بہت خطرناک معاملہ تھا جس کی اس کو خبر بھی نہیں تھی. ایک چیز رہ گئی ہے کہ جو زیادہ تر ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے, بعض لوگ مصیبت سے محفوظ ہونے کے لیے بکرا ذبح کرتے اور کہتے صدقہ دو. یاد رکھیں صدقہ دینا کسی مصیبت کو ٹالنے کے لیے یہ شرعاً جائز نہیں ہے. صدقے سے مراد بکرا ذبح کرنا. عام طور پہ ہمارے معاشرے میں, انڈیا پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں, بر صغیر میں, یہاں پر جب صدقے کی بات کی جاتی ہے, سر کے صدقے کی خاص طور پہ بات کی جاتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بکرا ذبح کرو, مصیبت سے بچ جاؤ گے. ایکسیڈنٹ ہوا ہے, بچ گئے, کوئی شخص کہتے سر کا صدقہ دو, یا کوئی شخص بیمار تھا اور بہت خطرناک بیماری تھی بچ گیا تو کہتے سر کا صدقہ دو, بچہ ہے گر گیا چوٹ لگی کہتے سر کا صدقہ دو یا صدقہ دے دو. یاد رکھیں یہ جائز نہیں ہے. اس کی تفصیل یہ ہے, شیخ فضلۃ الشیخ صالح علی شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ جاہلیت کے مسائل میں سے ہے. دور جاہلیت میں بعض لوگ جنوں کے لیے بکرا ذبح کیا کرتے تھے تاکہ ان کے شر سے محفوظ ہو جائے, اور ان کوئی بھی شخص اگر شر سے محفوظ ہونے کے لیے کوئی بکرا یا کوئی مرغی ذبح کرتا ہے, یا مصیبت سے بچنے کے لیے کوئی بکرا ذبح کرتا ہے, تو یہ شرائع جائز نہیں, کیونکہ ان سے مشابہت ہوتی ہے. اور اگر جنوں کے لیے کرتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے. یاد رکھیں جس نے کوئی بکرا ذبح کیا جنوں کے لیے تاکہ وہ شر سے محفوظ ہو جائے تو شرک اکبر ہے, اور جس کی نیت ٹھیک تھی اس نے بکرا تو اللہ کے لیے ذبح کیا ہے لیکن مصیبت سے ٹلنے کے لیے, مصیبت سے بچنے کے لیے, جسے سر کا صدقہ کہا جاتا ہے, ذبح تو اللہ کے لیے کیا ہے لیکن مشابہت ہوتی ہے کافروں کے ساتھ, اس لیے شرائع جائز نہیں, حرام ہے. تو دونوں میں فرق سمجھیں. اگر کسی نے بکرا ذبح کیا, یا مرغی ذبح کی ہے, یا کوئی بھی جانور ذبح کیا ہے, اور جنوں کے لیے ذبح کیا ہے, جنوں سے محفوظ ہونے کے لیے ذبح کیا ہے, جیسے کہ جادوگر کہتے ہیں وہ کرتا ہے, یا وہ خود نئے گھر میں آیا ہے یا نئے گھر میں شفٹ ہوا ہے, اور گھر کی جو دروازہ ہے وہاں پر کوئی بکرا ذبح کر دیتا ہے صرف اس لیے تاکہ ہمارا گھر جو ہے وہ خوشحال رہے اور ہر مصیبت سے ہم دور ہو جاؤ, تو عام طور پہ یہ جنوں کے لیے ہوتا ہے اور یہ شرک ہے. اور اگر وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے تو مصیبت سے ٹلنے کے لیے اللہ کے لیے بھی اگر کرتے تو طریقہ غلط ہے, کیونکہ مشابہت ہوتی ہے مشرکین سے, تو یہ شرک نہیں لیکن یہ حرام ہے. اور جس صدقے کی بات آئی ہے کہ صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, ایک حدیث میں آیا ہے دو مرضاکم بصدقات, صدقات سے اپنے مریضوں کا علاج کرو, تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو صدقہ یعنی جو پیسہ دیا جاتا ہے, کوئی کھانا دیا جاتا ہے, کوئی بھی چیز دی جاتی ہے, کیونکہ اس میں بکرا اس لیے شامل نہیں ہے کیونکہ بکرے میں دو چیزیں ہیں, ایک ذبح کرنا ہے الگ عبادت ہے, اور گوشت تقسیم کرنا الگ عبادت ہے. تو اگر گوشت خرید کے آپ کسی فقیر کو کھلا دیتے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بکرا ذبح کرنا خاص طور پہ اس بکرے کی جان لینا, تو اس کے لیے الگ سے دلیل ہونی چاہیے جو موجود نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص مریض ہے آپ کسی فقیر کی مدد کر دیں, صدقہ یعنی کوئی پیسہ دے دیں, کوئی اور نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے مریض کو شفایاب کر دے, اس لیے میں اس فقیر کی مدد کر رہا ہوں, اسے پیسہ دے رہا ہوں. یہ حدیث سے مراد جیسے کہ علماء فرماتے ہیں. لیکن جو سر کا صدقہ ہے, جو بکر ذبح کرنا ہے, اس کے تفصیل میں بیان کر چکا ہوں, یہ شرعاً جائز نہیں ہے. شیخ صالح علیہ الشیخ حفظہ اللہ کی بات اس میں بالکل واضح ہے کہ دور جہلیت میں لوگ جنوں کے لیے کرتے تھے, اگر کوئی جنوں کے لیے کرتا ہے تو شرک اکبر ہے, اور اگر کوئی شخص جنوں کے لیے نہیں کرتا اللہ کے لیے کرتا ہے تو اس لیے جائز نہیں ہے کہ اس میں مشابہت ہوتی ہے مشرکین کے ساتھ. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.